على محمد محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى زين محترم پروردگار عالم پہ انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اس دعا میں شرکت کی سعادت نصیب کی انسان اپنی زندگی کے اندر دسیوں کام انجام دیتا ہے اور اس کے بعد جب اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگتا ہے کہ کون سے اوقات وہ اوقات ہیں جو اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے تو شاید آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اوقات کہ جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے خدا کے سامنے فریاد کی گئی ہے شاید یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی سے قبول ہوتے ہوں گے خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد وعلی محمد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد اس مختصر وقت میں جو ابھی ہمارے پاس ہے اور در حقیقت شاید اس دعا کے بعد پھر کوئی اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی مصائب ہو چکے ہیں اور سارا بیان ہو چکا ہے الحمدللہ لیکن صرف پوائنٹس کے طور پر آپ کے سامنے آرائز پیش کرنا ہے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک محدود وقت ہے ہمارے پاس اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اسی محدود وقت کے مقابلے میں ذمہ دار قرار پائے گئے خدا تعالیٰ حکیم ہے کوئی کام بغیر حکمت کے انجام نہیں دے گا اگر حشرات کو اور جانوروں کو اس نے حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے تو ممکن نہیں کہ اس نے اشرف مخلوقات کو بغیر حکمت کے لیے خلق کیا ان کو بغیر کسی ہدف سے خلق کیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہدف قرار دے گا اور اس ہدف کے مقابلے میں ہمیں اور آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ کہ وقت محدود ہے اور نہیں جانتے کہ یہ محدود وقت بھی کب ختم ہونا ہے ممکن ہے آج ہی ختم ہونا ہو ممکن ہے چند دن کے بعد ختم ہونا ہو بس وقت کی محدودیت ایک چیلنج ہے اس کا غیر یقینی ہونا یہ دوسرا چیلنج ہے نہیں معلوم کب تک کے لیے اس کے اندر دسیوں مشغولیتیں موجود ہیں یہ تیسرا چیلنج ہے کہ آپ ایک کام کو انجام دینا چاہتے ہیں ارادہ کرنا چاہتے ہیں دسوں مشغولیتیں رکاوٹیں آپ کے ارادوں کے سامنے موجود ہیں چوتھی مشکل ہماری کم علمی ہے ہمارا علم بھی محدود ہے پانچویں مشکل یہ ہے کہ ان تمام کے ساتھ ہم ارادوں میں کمزور انسان ہیں ہمارے ارادوں میں بھی کمزوری ہے اگر ان تمام مشکلات کو دیکھیں اور ان تمام مصیبتوں کو حساب کریں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں اور اس کے اوپر جسمانی مشکلات کو اضافہ کر لیں جسم کی کمزوریوں کو اضافہ کر لیں جیسا کہ مولانا ارشاد فرمایا رقت جلدی ضعف بدنی ان تمام کو اضافہ کریں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کتنی مشکل جگہ میں اس دنیا کے اندر رکھا ہے شاید مومن کے لیے جو سختی دنیا کے اندر ہے وہ جسمانی سختی شاید نہ ہو شاید جسمانی سختی کو وہ اتنی اہمیت بھی نہ دیتا ہو شاید جو سب سے بڑی سختی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آتی ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اس چیلنج کو پورا کرنا ہے اور یہ جو میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات کے اندر اس قسم کے جملات دیکھتے ہیں کہ خدا مجھے اس مشکل میں مدد نصرت عنایت فرما قصرت اعمالی اعمال کی قصرت قصر سے یا کمی سے دوچار ان تمام جملات کے پیچھے شاید ہدف یہی ہے مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اس مشکل کو سمجھ سکیں کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں لہٰذا شاید بلیغ ترین جملات میں سے ایک جملہ جو مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں موجود ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک دفعہ اس جملے سے پہلے عرض کروں گا، ایک دفعہ کوئی نہ جاننے والا کسی مشکل کے بارے میں کہے کہ کتنی بڑی مشکل ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیوں یہ بات کہی، جیسے کہ ابھی برادر نے تذکرہ کیا بہت سارے بیمار ہیں جو سخت مشکل کے اندر ہیں، جیسے برادر جواد کا تذکرہ ہوا، دیندار عالم جدوجہد کرنے والے، سن بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، ڈاکٹر تشخیص دیتا ہے کہ بلڈ کینسر ہے، ظاہر یہ ایک مشکل ہے، شاید اگر کوئی عام انسان کہے کہ مشکل ہے تو اتنا زیادہ اثر نہ ہو، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہاں بھائی یہ مہلک ہے، اس بیماری کے نتیجے میں جان بھی جا سکتی ہے مثلا، تو پھر اثر دینا پڑتا ہے، ڈاکٹر کی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے چونکہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ اگر مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں آہ من قلت الزاد وطول السفر، آہ کہ زاد راہ کم ہے اور راستہ بہت لمبا ہے، کیا کوئی اس کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ مولا امیر المومنین جو آسمان کے راستوں سے واقف ہیں، انسانیت کے ابتدائی ترین مراحل سے لے کر اس کے اختتام تک سے واقف ہیں، وہ فرمائیں کہ زاد راہ کم ہے اور راستہ لمبا ہے، اس کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اب اس چیلنج میں ہر انسان، جیسے کہ ایک فارسی شاعر کہتا تھا، اس نے کہا کہ ہر انسان لولا لنگڑا گونگا بہرا ایک ہی راستے پر بڑھ رہا ہے اور وہ خدا کا راستہ ہے، کچھ لوگ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہلکا ہلکا بڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کبھی راستے سے اتر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے پھر دوبارہ راستے پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بدقسمت وہ ہوتے ہیں کہ جو راستے پر شروع کرتے ہیں مدتوں کہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں اور موت سے کچھ پہلے یاد آتا ہے کہ اس راستے پر نہیں تھے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اہم ترین دعاؤں میں سے شاید ایک دعا خدا تعالیٰ سے مانگنے کی ہے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ زندگی کے آخر میں پتہ چلے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو بھی رہا ہے کہ ہم وہ نہ کر پا رہے ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں جلدی پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم فریب میں مبتلا رہے ہیں، ہم دھوکے میں مبتلا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کتنے ہی افراد ہیں جن کو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ دھوکہ ہو گیا ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ، اور اس کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر آپ کو اور مجھے افراتفری نظر آ رہی ہے۔ اس دنیا کے لیے قرآن کریم نے دار الغرور تعبیر فرمایا ہے، غرور دھوکے کی جگہ تعبیر فرمایا ہے، روایات کے اندر کثرت سے یہ لفظ تذکرہ ہوا ہے۔ کیا ہے اس کا دھوکہ؟ اس کا دھوکہ یہی ہے، اس کی مشغولیت ہے، اور جیسے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کفر کا ادھر ادھر جانا تمہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ زندگی کچھ اور ہے۔ بعض وقت انسان واقعی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو مصائب میں میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ 1400 سال کے بعد سننا بھی سخت ہے، اس موقع پر جھیلنا تو نہیں معلوم کیا تھا وہ، اور انہی کی ہمت تھی کہ وہ جھیل سکے، ورنہ ایک لمحے کو انسان سوچے کہ مثلا پوری دنیا گویا مخالف ہو گئی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انگلیوں پر گنے جانے والے افراد کسی بازار سے گزر رہے ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ پوری دنیا آپ کے مخالف ہو، پوری دنیا نعوذ باللہ تعالیٰ تذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، غلط کوشش، اور اس کے بعد آپ اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہوئے وہاں سے چل رہے ہو۔ یہ دنیا کی مشغولیت ہے کہ ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس موقع پر کہنے کے لیے، اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے جس سے میں اور آپ سب گزریں گے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں اس چیلنج کا شعور مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بچپنے میں بچے سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس چیلنج کے بارے میں سوچ پائے گا، لڑکپن میں شاید انسان اور کچھ چیزوں میں مشغول ہو، جوانی میں کسی اور چیز کا نشہ انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، نہیں معلوم کس وقت سوچنا چاہیے۔ پھر شاید چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ کہ سوچے گا کب، اور لوگوں کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جس میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس میں محتاط ہو جائیں تو شاید معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ بھی انجام دے رہے ہوں اس کی کوئی نہ کوئی الہی تفسیر ہمارے پاس موجود ہو. کیوں انجام دے رہے ہیں؟ جو کام بھی کر رہے ہیں، آپ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کچھ اور کام انجام دے رہے ہیں، جو کام بھی انجام دینا چاہتے ہوں، کوئی الہی تفسیر ہونی چاہیے. الہی تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ وجہ جو آپ خدا کے سامنے پیش کریں گے، یہ کیوں کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے خدا عز و جل کی بارگاہ میں. تو اگر کوئی صرف اتنا کر لے کہ اپنے کاموں کی کوئی الہی تفسیر رکھتا ہو جو وہ اور اس کا خدا، اس کے خدا کے درمیان میں ہو، کہ وہ کہہ سکے اے خدا میں نے اس لیے کیا تھا. اگر کسی کے پاس اس طرح کی کوئی توجیہ تفسیر موجود ہے، میرے خیال میں یہ انسان کامیاب انسان ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں، ہر دن کے بارے میں، ہر گھنٹے کے بارے میں خدا کے سامنے ایک وجہ پیش کر سکے، اور ظاہر ہے کہ کوئی معقول وجہ جو وہ خدا سے کہہ سکے. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی کوئی نہ کوئی تفسیر ہونی چاہیے. اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ کہ زندگی کو بے لگام چھوڑ دینا. شاید کسی بھی دیندار شخص کے لیے خطرناک ترین چیز یہی چیز ہے، بے لگام چھوڑ دیں، جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، یہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ دستغیب اپنی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں اور روایات کے اندر یہ تشبیہ موجود ہے، وہ یہ کہ نفس بے لگام جانور ہو جائے تو بہت کم امید ہے کہ منزل پر پہنچائے گا. بے لگام جانور سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو منزل پہ پہنچائے گا. جانور بہرحال جانور ہے، وحشی ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دے اور کہے جو ہو رہا ہے ہونے دوں، بس اس کا مطلب یہ کہ یہ تباہی کا راستہ. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو ذمہ دار ہونا ہے. آپ اپنے کام کی کوئی نہ کوئی تفسیر رکھتے ہوں، کوئی نہ کوئی تشریح رکھتے ہوں، اس ایک مسئلے کے اوپر توجہ دے دیں. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید ہی اس دنیا کے اندر کوئی انسان ہو جس کی، اور وہ انتہائی کامیاب انسان ہونا چاہیے پھر، ورنہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال شاید ہی کوئی انسان ہو جس کی زندگی بالکل ایک پیرائے میں ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہو. نہیں سمجھ میں آتا ایسا. جو کچھ اب تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انسانوں کی زندگی میں نشے و فراز آتے رہتے ہیں، اور مادی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، مانوی دنیا میں بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے. یا مجھ جیسے حقیر کو یہ سمجھ میں آیا، ایک دن وہ دن ہوتا ہے جب اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے دل میں خود سے ہمت ہوتی ہے، اور ایک دن وہ دن ہوتا ہے جب ہمت نہیں ہوتی ہے. ایک دن وہ ہوتا ہے جس دن توفیقات نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دن وہ ہوتا ہے جس دن توفیقات نصیب نہیں ہو رہی ہوتی. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہی اس قانون سے، ظاہر ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو لوگ واقعاً اہل تزکیہ ہوں گے وہ اس مشکل سے نکل گئے ہوں گے، شاید ان کو یہ مشکل پیش نہیں آتی ہو، لیکن ہم جیسے انسانوں کو، کم سے کم میں اپنی حقارت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمیں مشکل پیش آتی ہے. ہماری زندگی میں نشے میں فراز آتے ہیں، ایک دن دل چاہتا ہے، ایک دن دل نہیں چاہتا ہے. دوسرا پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس دن دل نہ چاہے اس دن کے لیے کوئی شیڈیول بنا لے، کہ جس دن بالکل دل نہیں چاہے گا اس دن کیا کرنا ہے. اگر کوئی اس کو سنبھال لے، کم از کم یہ ہوگا زوال میں، پستی میں، انتہائی گہرائی میں نہیں جائے گا. وہ دن کوئی مشکل دن نہیں ہے جس دن آپ کا دل چاہ رہا ہے. جس دن دل چاہ رہا ہے اس دن تو آپ کچھ کر ہی لیں گے. اصل مصیبت اس دن آتی ہے یا اس مہینے میں آتی ہے، اس ہفتے میں آتی ہے، اس دور میں آتی ہے جب دل نہیں چاہ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم اپنے لیے رکھ لیجئے. اس کو میں اپنے طور پر اپنی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ روزانہ کے عبادات کے لیے کوئی کم از کم معیار بنا لیں، کہ کچھ دن وہ ہیں جب دل چاہے گا تو میں یہ کر لوں گا، جب دل نہیں چاہے گا تب بھی اس سے کم نہیں ہونے دوں گا. مجھے اپنے تجربے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ظاہر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے، مجھے کہ یہ شاید ایک حل ہے. مجھے کہ ایک دفعہ آپ اٹھتے ہیں صبح کو، آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، آپ نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ قرآن کریم بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، سب آسان ہو گیا اس دن. ایک دن اٹھے دل نہیں چاہ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ آئے آپ نماز واجب کے اوپر اکتفا کر کے سونا چاہیں گے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس سے بھی بدتر جس دن نماز قضا ہو گئی ہے اب کیا کریں گے, یعنی اب اس دن بڑی شرمندگی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے سامنے مثال کے طور پر کہ بھئی آج میں نماز نہیں پڑھ سکا, اب کس منہ سے خدا کے سامنے دعا مانگو. لیکن احسان محترم مشکل یہی پر ہے, اگر خدا سے نہیں مانگوں گا تو کوئی اور ہے کیا, کہاں جانا ہے, یہی ایک ڈر ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ڈر صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھا ہے, یہ توبہ کرنے والوں کے لیے زیادہ وسیع ہے, اس دن کے لیے ہمت بنتی ہے جس دن کوئی خرابی ہوئی ہے. البتہ اس کے پیچھے ایک اور گفتگو ہو سکتی ہے جس کا ظاہر ہے کہ ٹائم نہیں ہے, اور وہ یہ کہ یہ ہوتا کیوں ہے, کیوں کسی دن توفیق نصیب ہوتی ہے اور کیوں کسی دن توفیق چھن جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی کوئی تجربہ گاہ ہونی چاہیے انسان کی زندگی کے اندر, اوقات کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے, جس سے یہ سب پتہ چل سکے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں کہ کب توفیقات چھن جاتی ہیں اور کب توفیقات مل جاتی ہیں, اس میں بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ اگر میرا کوئی جیسا انسان اسی لولے لنگڑی حالت میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ کبھی وہ گرتا ہے کبھی وہ اٹھتا ہے اور کبھی چلتا ہے اور کبھی بھاگتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے اور متحیر ہو جاتا ہے, اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجھ پر یہ مختلف کیفیتیں کیوں طاری ہوتی ہیں اور ان کیفیتوں کا اصلی سبب کیا ہونا چاہیے. اس میں مجھے جو ابھی تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں, یوں سمجھ میں آیا ہے کہ کسب توفیق کے لیے انسانوں سے ہمدردی بہت ضروری ہے. اگر کسی انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی نہ ہو, اس کی توفیقات سلب ہو جانی چاہیے, وہ بہت دور رہ جائے گا اس میدان کے اندر. اور اگر کسی دوسرے انسان کے لیے پرخلوص ہمدردی کا جذبہ رکھ سکتا ہے, خدا تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے گا, بالاخص اپنے والدین کے لیے, بالاخص اپنے والدین کے لیے. کہ اگر کوئی واقعا اپنے والدین کے لیے پرخلوص خدمت کا جذبہ رکھتا ہے اور بالعموم دوسرے انسانوں کے لیے, اور اگر دوسرے انسانوں کا تذکرہ کریں تو بالاخص ان انسانوں کے لیے جن سے کسی واپسی پر عمل کی کوئی توقع نہیں ہے, جیسے یتیم, جیسے مسکین, جیسے مثلا مریض, بے سہارا لوگ, جن سے کچھ واپسی میں رد عمل میں ملنے کی امید نہیں ہے, ان انسانوں کے ساتھ ہمدردی توفیقات میں اضافے کا سبب ہے. اور اس ہمدردی کے لیے ہمیشہ پیسہ نہیں چاہیے, کوئی یہ کہے کہ مثلا میرے پاس وسائل نہیں ہے, اس کے لیے ہمدردی کے لیے شاید صرف توجہ اور وقت چاہیے کہ کوئی آپ سے بات کر لے, آپ اس کو وقت دے دیں, آپ اس کے اوپر کچھ توجہات دے سکیں, تو اس میں بھی بہت ساری آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. بس جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بے لگام نہ چھوڑیں اپنے آپ کو, کچھ کنٹرول کرتے رہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو برا وقت آئے, سلب توفیق کا وقت آئے, اس دن کے لیے کوئی پروگرام بنا کے رکھ لیں. اس کے ساتھ جو بات ہوئی وہ یہ کہ سلب توفیق اور کسب توفیق کیسے ہوتی ہے, عرض ہوا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں توفیقات نصیب ہوتی ہیں, اور اس توفیقات کے نصیب ہونے میں شاید ایک انتہائی خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت کے پرخلوص احترام میں توفیقات نصیب ہوتی ہیں. کوئی ایسا احترام, کوئی ایسا ذکر جو انتہائی پرخلوص ہو, جس میں کسی اور نیت اور ہدف کی ملاوٹ نہ ہو, شاید اس سے بے انتہا توفیقات نصیب ہوتی ہیں. اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز کیا ہو سکتی ہے, صرف مثال میں عرض کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ رات کو اٹھیں اور جیسے کہ گرمیوں کے دن ہیں, اور آپ رات میں کسی وقت پیاس سے اٹھیں اور آپ پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ پانی پینے لگتے ہیں, اور اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ مولا سید الشہداء پیاسے تھے, ان کی اولاد پیاسی. یہ توفیق نصیب ہوتی ہے, یہاں توفیق نصیب ہونی چاہیے, اور آپ خود اپنے اندر ایک واضح تبدیلی احساس کریں گے کہ اگر کبھی آپ کو اور مجھے کوئی پرخلوص توفیق نصیب ہو جائے, اس کے بعد پھر زندگی کس راستے پہ اوپر گزر رہی ہوتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ آپ چند سیکنڈ کے اس توفیق کے نتیجے میں اپنی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلی آتی احساس کریں اور سمجھ پائیں کہ ہاں یہ سید الشہداء نے کوئی فضل و کرم انجام دیا. ہم لوگ اس طرح کی ایک دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ اس سلسلے میں جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دنیا وہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے. ہم سب کو اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے یہ دنیا وہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آتی ہے. ہمیں ظاہر میں کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا جبکہ یہاں فرشتے بھی تحاشا ہونے چاہیے. ہمیں ظاہر میں خدا متعال کی کوئی نورانیت رحمانیت برستی نظر نہیں آ رہی جبکہ اس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر ایسا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا وہ نہیں ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے تو کیا میں اور آپ اس امام کو نہ ڈھونڈنے جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہے, ان کی عنایات کو تلاش نہ کریں؟ یہ راز ہے اس دنیا کا, خاص کر غیبت کے زمانے میں, حتیٰ ظہور اور حضور کے زمانے میں بھی یہ راز ہے. کوئی کیسے تصور کر پائے کہ جو امام خود زندانوں کے اندر ہے وہ محور کائنات ہے؟ یہ ایک راز ہے اس دنیا کا. اور خدا تعالیٰ نے انسانوں کو گویا معمور کیا ہے کہ وہ اس راز کو کشف کریں, اور اگر کوئی اس راز کو کشف نہ کر سکے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاہلیت کی موت مرا ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس بات کے اوپر فہم اور شعور حاصل کر لینا کہ یہ دنیا بے سرپرست نہیں ہے, یہاں ایک سرپرست ہے. اس کے اوپر یقین اور ایمان لے آنا یہ زندگی کے کاموں میں سے ایک کام ہے, بالاخص آج کے جیسے دور میں جہاں مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہر روز شہید ہو رہے ہیں, اور ان شہادتوں کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں, بعض لوگ منتشر ہونے لگتے ہیں, بعض لوگ آیات قرآنی کے مطابق پکار اٹھتے ہیں متا نصر اللہ, اے خدا تیری نصرت کہاں ہے؟ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس امام کو تلاش نہیں کرتے جو اصل ضامن و سرپرست ہے. ہم لوگ اپنے جیسوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, اور تعجب ہے کہ اس امام پہ توجہ نہیں دیکھتے کہ جو محور کائنات ہے, جس کے نام پر یہ سب کچھ موجود ہے. لگتا ہے یہ رازوں میں سے ایک راز ہے, اور اس راز کو کشف کرنا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے. اور ان تمام کے ساتھ مشغول رہے انسان, کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہیے اپنے نفس کے اوپر, ہمت مت ہارے. خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے اور کمزور انسانوں کے لیے مضبوط سہارا ہے, تو ہمت کیوں ہارے؟ ہمت نہ ہارے, چاہے زندگی کا کتنا ہی وقت گزر چکا ہو, کچھ نہ کچھ مشغول رہے, اس بارگاہ کے اندر قدم بڑھاتے رہے. سب سے اہم سہارا خدا تعالیٰ نے وہی دیا ہے جس کا تذکرہ ہم اور آپ مصائب کی صورت میں کرتے ہیں. خدا نے سید الشہداء کے ذریعے سے گویا ایک ایسا دسترخوان بچھا دیا ہے جس میں ہر بھوکے کے لیے کوئی نہ کوئی کھانا موجود ہے, ہر شخص کے لیے, ہر پیاسے کے لیے کوئی نہ کوئی پانی کا سہارا موجود ہے. اور پروردگار عالم کو لطف احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت دے دی ہے. کاش ہم لوگ اس سعادت کے ذریعے سے کسی مقام پر پہنچ سکیں. شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ معصومین علیہم السلام میدان کربلا میں جمع ہوتے ہیں سید الشہداء کے پاس. ہمارے لیے سب الفاظ ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حقائق یوں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کربلا کی سرزمین پر شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے, اور جب وہ مصائب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس سے کہتا ہے کہ آج تم شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب مت پڑھنا. کہتا ہے میں کیوں نہ پڑھوں؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ نہیں معلوم, بی بی سیدہ کو پرسا دیں یا بی بی زینب کو پرسا دیں, کس کو پرساد؟ کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جس نے سید الشہداء کے مظلوم دل کو لرزا دیا. کربلا کا ہر واقعہ مظلومیت ہے, کچھ واقعات کے اندر عظمت ہے, مظلومیت بھی ہے عظمت بھی ہے. انسانوں کے خون کو جوش دلانے کے لیے عنصر بھی ہے. کچھ جگہوں کے اوپر مظلومیت ہے اور رقت ہے, بے تحاشا رقت ہے. یہ کہ مولا ابو الفضل العباس مشکیزہ کے چھد جانے کے بعد دوبارہ نہر کی طرف گئے تھے کہ پانی لے کر آئے, اس میں عجیب مظلومیت ہے, اس میں شجاعت ہے, اس میں وفا ہے. کچھ واقعات کے اندر مظلومیت ہے اور رقت ہے, بے انتہا رقت ہے. ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں جن کی استناد پر یقین ہے, اور کچھ روایات ایسی ہیں جو مشہور ہیں جن کی شہرت قطعی ہے. مشہور روایات میں سے روایت موجود ہے مجھے کہ سید الشہداء جب حضرت علی اکبر کو الوداع فرماتے ہیں تو الوداع کرنے کے بعد علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. گویا مشہور ہے کہ حضرت علی اکبر پلٹ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا, اب آپ کو پیچھے آئے. مشہور روایات میں سے روایت ہے کہ سید الشہداء علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. کیا رقت نہیں ہے ان کے اندر؟ سید الشہداء کے قلب مظلوم کے اوپر کیا گزر رہی ہے خدا جانتا ہے. ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے, یہ روایت بھی مشہور ہے. وہ جب حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرتے ہیں اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں اور نہیں معلوم کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ بابا میری مدد کو آئے, گویا صرف سلام کرتے ہیں. اور اس میں شاید راز یہ ہوگا کہ وہ سوچتے ہوں گے میرا بوڑھا باپ مدد کے لیے کیسے آئے گا. ایسا محترم ہم لوگ اس جملے کو سمجھ پاتے ہیں کہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع بہت سختی سے کیا ہے. کاش ہم ادھر سے بھی سمجھ پائے کہ علی اکبر نے بوڑھے باپ کو دشمنوں کے نرغے میں کیسے الوداع کیا. آیا کسی جوان کے لیے آسان ہے اپنے بوڑھے باپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر جا رہا ہو؟ سید الشہداء نے تو بہت سختی سے الوداع کیا ہے, نہیں معلوم علی اکبر کے قلب مقدس میں کیا گزری ہے. سید الشہداء کو آیا علی اکبر نے پکارا مدد کے لیے, نہیں پکارا؟ اس کے بعد روایت موجود ہے جب حضرت علی اکبر نے گویا سلام کیا ہے, سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے. یہاں ہمارے پاس دو روایت اور مشہور ہیں. ایک روایت میں ہے کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو بار بار بلاؤ, تمہارے باپ کو اب دکھائی نہیں دے رہا. خدا جانتا ہے ان میں سے کون سی واقعات انجام پائے. ایک اور مشہور روایت ہے, کہتے ہیں جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے ہیں تو زمین کے اوپر ٹٹول کے چلنا پڑا ہے. خدا جانتا ہے ان میں سے کون سی روایات حق ہے. لیکن ایک جملہ ایسا ہے سید الشہداء کا, اس کے بارے میں تقریباً قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اگر تاریخ میں سندیت کی بنیاد پر کسی واقعے کو قبول کرنا ہے تو اس جملے کو قبول کرنا پڑے گا. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ خِلَافَا, بیٹا اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. خدا اس جملے کے اندر عجیب دنیا ہے, بیٹا تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَ خِلَافَا, علی اکبر تیرے بعد دنیا میرے لیے مڑ گئی ہے. نہیں معلوم علی اکبر کی لاشے کو سید الشہداء نے کیسے اٹھایا ہے. ہمیں پر تاریخ میں اختلاف ہے کہ آیا علی اکبر پہلے روانہ ہونے والے تھے یا آخری روانہ ہونے والے تھے, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ اختلافی مرحلہ ہے. ایک بات قطعی ہے, آیا حضرت علی اکبر پہلے گئے تھے یا حضرت علی اکبر آخری گئے تھے, دونوں صورتوں میں سید الشہداء کے لیے اکبر کا لاشا بہت سخت تھا, اتنا سخت تھا کہ اب تاریخ کا حصہ جو واقعی ہے جس پر ہم مطمئن ہیں وہ یہ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آ گئی تھی. سید الشہداء نے دیکھا میری مظلومہ بہن خیمے کے دروازے تک آئی ہے, پلٹ کر بہن کو کہا بہن خیمے سے باہر مت آنا، اگر لاشا اٹھانا آسان ہوتا تو بی بی زینب کیوں خیمے کے دروازے تک آئی ہے؟ اب اس میں علماء نے گفتگو کی ہے، مجھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پتا تھا کہ سید الشہداء اپنی زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنے دیں گے. احسان محترم، صرف زیارت ناحیہ کے اندر ایک جملہ موجود ہے کہ جب سید الشہداء کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو بی بیاں خیمے سے باہر آئی تھی. ہمیں معلوم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا جانتی ہے حسین اپنی زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنے دیں گے، کیوں بی بی زینب خیمے تک آئی تھی؟ علماء جواب دیتے، کہتے ہیں یہ بہن اپنے بھائی کو پہچانتی ہے، وہ چاہتی ہے اکبر کے لاش کو دیر تک نہ دے گی میرا بھائی. یہ مظلومہ بہن، یہ حافظ امامت ہے، محافظ امامت ہے، انہوں نے دیکھا میرے بھائی کے سامنے اس کا جوان کا لاشا ہے، خود خیمے تک آئی تاکہ میرا بھائی مجھے دیکھے، لاش کو نہ دیکھے. مولانا ذیشان حیدر جوادی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اس شعر میں عجب کرم ہے، اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا بیان ہے. فرماتی ہیں بی بی زینب گویا اس موقع پر اپنے بھائی سے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. اکبر کا لاشا ہے، فرماتے ہیں لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی.
وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلب.
پروردگار تجھے علی اکبر کے مظلوم خون کا واسطہ ہے، پاکر تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مظلوم دل کا واسطہ ہے، تجھے اس مقدس خاندان کی تمام تر قربانیوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار. جن بیماروں کے لیے یہ دعا منعقد کی گئی ہے، بالاخص برادر جواد اور دوسرے بیمار جو مورد نظر ہیں، حاضرین کے ذہنوں کے اندر ہیں، پاک پروردگار بحق بیمار کربلا ان مظلومیتوں کے واسطے میں ان تمام کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے سید الشہداء کے غم میں رونا نصیب کیا ہے، پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. روز قیامت تک ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، تو نے ان کے لیے جو محبت ہمارے دلوں میں قرار دی ہے پاک پروردگار، اس کا واسطہ اس دین کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ تمام مرحومین کے اس سارے ثواب کے لیے، اس میں تمام علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، عزداران امام حسین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے ہمارے مرحومین اس میں شامل ہوں، بالاخص امام خمینی، شہید علامہ عارف حسین حسینی، اور جو کوئی جہاں کہیں بھی دین اسلام کی عزت اور نصرت کے اندر شہید ہوا ہے، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. درود بجاه محمد وعلى محمد.